السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اتباع سنت کے مسائل بدعات. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین. پچھلے ہفتے ہم لوگوں نے انٹروڈکشن پڑھا تھا اتباع سنت کے مسائل کا، یعنی افتتاحی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، اور آج ہم انشاءاللہ بدعات کے بارے میں لیں گے. پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ بدعت کیا ہے اور بدعات کے پھیلنے کے اسباب کیا تھے، کیونکہ سنت کو ہم اسی صورت میں سمجھ سکتے ہیں جب ہم اس کا اپوزٹ جانیں، اس کو پہچانیں. کیونکہ عربی زبان کا ایک مشہور مقولہ ہے جس کا ترجمہ ہے کہ اشیاء کی حقیقت ان کی مخالف چیزوں سے پہچانی جاتی ہے، یعنی جو اس کا اپوزٹ ہوتا ہے اس سے کوئی بھی چیز کی حقیقت پہچانی جاتی ہے. جیسے کہ اگر آپ کو دن کی روشنی بولنا ہو تو آپ کو رات کا اندھیرا پہلے ڈسکرائب کرنا پڑے گا، یا رات کا اندھیرا اگر آپ کو بتانا ہو تو دن کی روشنی آپ کو ڈسکرائب کرنی پڑے گی. تو ایک دوسرے کے اپوزٹ سے اشیاء بہتر طریقے سے پہچانی جاتی ہیں. تو بدعات، یہ بدعت کیا ہے، بدعات کیوں پھیلی، کیسے پھیلی، اس کے پھیلنے کے کیا اسباب تھے، کیا ریزنز تھے، اور آج ہم ان بدعات کو ختم کرنے کے لیے کیا اقدام اٹھا سکتے ہیں، کیا کوشش کر سکتے ہیں. پہلے تو آپ بدعت کی تعریف سمجھ لیجیے، کیونکہ کوئی بھی ہر شخص آتا ہے اور بدعت کو، ہر بات کو بدعت کہہ دیتا ہے، تو ہر بات بدعت نہیں ہو سکتی. اس لیے بدعت کی ڈیفینیشن آپ کو یاد ہونا چاہیے ساری چیزوں کے لیے، یعنی آپ کو زندگی میں ہمیشہ کام آئے گی. آپ کو لکھنے پڑھنے میں بھی یہ بات کام میں آ سکتی، آپ کو دوسروں کو بتانے میں یہ بات کام میں آ سکتی کہ بدعت ہے کیا. بدعت دراصل بدعہ سے نکلا ہے، با دال عین اس کا روٹ ورڈ ہے، اور ہر وہ عمل بدعت کہلاتا ہے جو ثواب اور نیکی سمجھ کر کیا جائے لیکن شریعت میں اس کی کوئی دلیل نہ ہو. ہر وہ عمل بدعت کہلایا جاتا ہے جو ثواب اور نیکی سمجھ کر کیا جائے لیکن شریعت میں اس کی کوئی دلیل موجود نہ ہو، یعنی نہ وہ کام خود اللہ کے رسول نے کیا ہو، نہ اللہ کے رسول نے اس کو کرنے کا حکم دیا ہو. تو ایسا عمل جس کا حکم نہ اللہ کے رسول نے دیا اور نہ آپ نے خود کیا، اور اگر کوئی ایسا نیا عمل کوئی کرتا ہے ثواب کی نیت سے، تو سمجھے وہ مردود ہے، ناقابل قبول ہے، ریجیکٹ کر دیا جائے گا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے دین کو سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والی جو چیز ہے وہ ہے بدعت، یا شروع کے دور میں بھی سب سے زیادہ جو نقصان پہنچا وہ بدعت سے پہنچا، اور آج کے دور میں بھی جبکہ میڈیا، یعنی سوشل میڈیا کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ جتنا یہ ختم ہونا چاہیے تھا بدعت، رسم و رواج یا نیکی اور ثواب کے خود ساختہ طریقے، لیکن سوشل میڈیا کی وجہ سے یہ آج اتنے ہی پھیلتے چلے جا رہے ہیں اور اتنے ہی زیادہ عام ہوتے جا رہے ہیں. تو سب سے زیادہ چیز دین کو نقصان پہنچانے والی اگر کوئی ہو سکتی تھی یا ہے تو وہ بدعات ہیں، کیونکہ انسان یہ سوچ کر نیکی کا کام کرتا ہے کہ وہ سمجھتے کہ مجھے اس پہ ثواب ملے گا، جبکہ اس کو ثواب نہیں رہتا، اور پھر جب وہ سمجھتا ہے کہ ثواب ملے گا تو وہ اس کو گناہ سمجھتا نہیں اور توبہ بھی نہیں کرتا. اسی لیے اسکالرس کہتے ہیں، بڑے بڑے اسکالرس کا کہنا ہے، سفیان ثوری کہتے ہیں کہ شیطان کو معصیت کے مقابلے میں بدعت زیادہ محبوب ہے. کیوں؟ یعنی کوئی بھی گناہ کا کام کرنے کے مقابلے میں شیطان بدعت پھیلانے کو زیادہ پسندیدہ رکھتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ جب انسان گناہ کر لے گا تو اس کو معلوم ہوگا کہ یہ گناہ ہے اور وہ توبہ کر لے گا اور اپنے گناہوں کی معافی کروا لے گا. لیکن جب کوئی شخص بدعت کرتا ہے تو وہ نیکی اور ثواب کا کام سمجھ کر کرتا ہے، تو لہٰذا اس کو توبہ کی توفیق بھی نصیب نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے اس سے. تو شریعت کی نگاہ میں دو گناہ ایسے ہیں جنہیں چھوڑے بغیر، ترک کیے بغیر کوئی نیک عمل قابل قبول نہیں، یعنی توبہ کرنا ضروری ہے. ایک تو ہے شرک اور دوسرا ہے بدعت. شرک کے بارے میں تو ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بندے کے گناہ معاف کرتا رہتا ہے جب تک اللہ اور بندے کے درمیان پردہ حائل نہیں ہوتا. صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ پردہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، آدمی اس حال میں مرے کہ شرک کرنے والا ہو. اور بدعت کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ بدعتی کی توبہ قبول نہیں فرماتا جب تک کہ وہ بدعت کو نہ چھوڑ دے. طبرانی کی حدیث ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جو بدعتی ہوتا ہے، جو بدعت کرنے والا ہوتا ہے، اس کی زندگی کی ساری محنت مشقت رائے گا جائے گی اور سوائے اسے ناکامی کے کچھ نہیں ملے گا. لہٰذا میری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم حکمت اور محبت کے ساتھ اس کام کو کریں. اور بدعتیوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن فرمائیں گے، سوکن سوکن لمن غیر بادی. یہ متفق علیہ حدیث ہے، یعنی اوتھینٹک ہے، کہ دفع اور دور ہو وہ لوگ جنہوں نے میرے بعد دین کو بدل ڈالا. تو لہٰذا ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا عمل قابل قبول ہو، تو اس کے لیے ہمیں صرف سنت کی پیروی کرنی ہوگی. تو جو بھی عبادت ہو اور وہ عبادت کرنے کے لیے جو انسان محنت کرتا ہے اگر وہ سنت کے مطابق نہیں ہے, چاہے وہ اذکار ہوں چاہے وہ کوئی نمازیں ہوں, یعنی ایسی نمازیں جس کا سنت سے کوئی ذکر ہمیں نہیں ملتا ہے, صلاۃ الرغائب لوگ پڑھتے ہیں اور پتہ نہیں عجیب عجیب قسم کی نمازیں پڑھتے ہیں لوگ, یہ جو وظیفے لوگوں نے باندھ رکھے ہیں جو سنت سے ثابت نہیں ہیں, تو وہ سب کے سب رائے گا جائیں گے اور جو بھی محنت اور مشقت انہوں نے کی ہے وہ ان کے لیے کوئی اجر نہیں ہوگا. یعنی قیامت کے روز کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو عمل کر کر کے تھکے ہوں گے لیکن بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈال دیے جائیں گے, سورہ غاشیہ میں ہمیں پتہ چلتا ہے. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اچھا یہ بدعت پھیلنے کے کیا اسباب تھے, کیا ریزن تھے, وہ کیا حالات تھے جن کی وجہ سے یہ بدعت پھیلی. ہمارے معاشرے میں لوگوں نے اس کو بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ کا نام دے دیا ہے, تو یہ بات غلط ہے. بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ کا اگر کوئی کر سکتا ہے تقسیم, یعنی ایک بدعت حسنہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اچھی بدعت اور بدعت سیئہ کا مطلب ہوتا ہے کہ بری بدعت, تو اچھی اور بری بدعت کوئی نہیں ہوتی, بدعت بدعت ہوتی ہے. اور اگر یہ خلفائے راشدین نے کی ہے تو ایک الگ بات ہے کہ خلفائے راشدین نے اگر کوئی طریقہ ایجاد کیا تھا یا جاری کیا تھا, کیونکہ دلیل یہ دی جاتی ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے کیسے تراوی کی 20 رکعت کروائی. تو آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا تھا کہ میرے اور میرے خلفاء کے سنتوں کو دانتوں سے پکڑے رہو, میرے خلفائے راشدین کے. اور اس میں خاص طور سے جو ذکر ہم کو ملتا ہے ابو بکر اور عمر کا, ہم کو ذکر ملتا ہے کہ میرے خلیفہ ابو بکر اور عمر ان کی سنتوں کو دانتوں سے پکڑے رہو. تو اگر ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ نے کوئی بات ہمیں بتائی ہے جو کہ اس وقت اللہ کے رسول کے زمانے میں نہیں تھی, تو وہ قابل قبول ہے. اس کے علاوہ کسی کی بھی کوئی بات ہمارے لیے حجت نہیں ہے. تو صحابہ کرام نے جو کام نہیں کیا وہ ہم نہیں کر سکتے. تو بہرحال ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے کیا کیا کہ جب نئے نئے لوگ دین میں داخل ہوتے گئے, کوئی مجوسی تھے, کوئی کرسچنز تھے, کوئی یہودی تھے, کوئی ہندو تھے, جو نان مسلم تھے, تو الگ الگ مذاہب کے لوگ جب اسلام میں داخل ہوئے اور ان کی صحیح تربیت نہیں ہو سکی, تو انہوں نے کیا کیا کہ اپنے پرانے دین کی باتیں بھی اپنے سینے سے اور گلے سے لگائے رکھیں اور اسلام بھی قبول کر لیا. یعنی تھوڑا سا مکسچر انہوں نے سب کر لیا, اور تھوڑا یہ بھی لے لو تھوڑا وہ بھی لے لو, اور یہ سب اس کو بنا کر انہوں نے ایک اسلام کی نئی شکل پیش کر دی. اور ایسے اس کے لیے پھر ان کو کیا کرنا پڑا, اپنی باتوں کو ثابت کرنے کے لیے انہوں نے پھر جھوٹی حدیثیں بھی گھڑ دیں, اپنی من چاہی حدیثیں, جیسا وہ چاہتے تھے اس حساب سے بس ہر بات اللہ کے رسول کا نام لے کر کہہ دی. جبکہ ہم حدیث میں پڑھنے کے کل محدثت بدع و کل بدعت دلالہ, کہ بدعت سوائے ضلالت کے گمراہی کے کچھ اور ہے ہی نہیں. تو اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں مغرب کی سنتوں میں دو سنت کی بجائے میں تین سنتیں پڑھوں گا, تو کیا یہ بدعت حسنہ ہوگی حالانکہ وہ نیک کام کر رہا ہے؟ نہیں, بلکہ دین میں تبدیلی یعنی ایک چینج تصور کیا جائے گا. جو کام اللہ کے رسول نے نہیں کیا وہ ہم نہیں کر سکتے. آپ نے دو رکعت پڑھی ہے تو ہم کو بھی دو رکعت ہی پڑھنا پڑے گا. تو بہرحال بدعت کو پھیلانے کے لیے جو نئے نئے دروازے کھلتے چلے گئے, اس میں سب سے زیادہ جو لوگوں نے اس میں اپنا حصہ ڈالا وہ تھا اذکار و وظائف. اپنے خود ساختہ اذکار و وظائف ان لوگوں نے پیش کیے لوگوں کے سامنے, لوگوں کو دین سے دور کیا, من گھڑت عبادات انہوں نے پیدا کی, اور ایک نئی چیز وہ دین میں لا کر انہوں نے اس کے اوپر اسلام کی عمارت کھڑی کر دی. اور پھر کیا ہونے لگا کہ لوگوں نے زبردستی سستی شہرت کے لیے, اپنے آپ کو اہم ثابت کرنے کے لیے, اور کچھ ایسے علماء سو تھے جنہوں نے اپنے آپ کو بہت اہم ثابت کرنا چاہا, تو انہوں نے پھر پیری مریدی کے نام پر یا پھر ایسے طریقوں کو انہوں نے ایجاد کیا جو کہ بالکل اسلام میں جائز ہی نہیں تھے. قبروں پر چراغ جلانا, چڑھاوے چڑھانا, کونڈے جھنڈے, سما, رقص, حال, وجد اور کیفیت جیسی چیزیں ہندوانہ طریقوں کو انہوں نے ایجاد کیا اور اس کو اسلام کا نام دے دیا. یعنی یہ جو رقص وغیرہ ہے جو کہ آپ نے دیکھا ہوگا درگاہوں پر کیا جاتا ہے, قوالیاں ہیں, ناچ گانا ہے, یا حال میں آنا, یا وجد کی کیفیت کہ ان کے اندر نعوذ باللہ اللہ حلول کر گئے نعوذ باللہ, اس طرح سے یہ سب باتیں سب ہندوانہ سوچ ہے. تو یہ اسلام کا اس سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں ہے, یہ ہندوؤں کی وجہ سے طریقے ہمارے اندر آئے. قبروں پر سجادہ نشینی, گدی نشینی, مخدوم اور یہ درویش اور یہ سب, اس طرح سے یہ لوگوں نے پھر دین کو کچھ اور بنا کر پیش کر دیا. اور پھر فاتحہ, کل, دسواں, چالیسواں, گیارہویں شریف, نیاز شریف, عرض شریف, میلاد شریف, ختم خواجگان یا ختم قرآن خوانی, اس طرح کے اور بھی بہت سارے جو خود ساختہ وظائف تھے جو غیر مسنون تھے ان کو عبادت کا درجہ دے دیا. اور تلاوت قرآن, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, تسبیح جو ہم کو سنت سے ثابت ہے, یہ جو مسنون اذکار تھے ان کو اٹھا کر ایک طرف رکھ دیا کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں, یہ تو بڑے بڑے لوگوں کا کام ہے, تم پہلے یہ کرو. اور پھر عبادت کا کیسا تصور باقی رکھا کہ بس تم کسی پیر کو، کسی شیخ کو، کسی ولی کو تم خوش کر دو تو تم بخشے بخشائے ہو گئے، اور ایسی من گھڑت باتیں پھیلائیں کہ جس کا ہمارے دین سے دور دور تک کا بھی واسطہ نہیں تھا. مثلاً کہا گیا کہ فرض نمازوں کے بعد زور زور سے اللہ کہنا، بلند آواز سے ذکر کرنا، اجتماعی ذکر کرنا زور زور سے، ذکر کرتے وقت اللہ تعالیٰ کے جو اسم مبارک ہے اس میں کمی بیشی کرنا، 1.5 لاکھ مرتبہ آیت کریمہ اس کی محفل منعقد کرنا، محرم کی راتوں میں ذکر کرنا، سفر کو منحوس سمجھنا، بدھ کو بھی منحوس سمجھنا اور یا منگل کو منحوس سمجھنا، 27 رجب کو شب معراج سمجھ کر ایک طرح سے عید کا جیسا سما پیدا کرنا، 15 شعبان کو محفل ذکر منعقد کرنا، یا عبد القادر جیلانی کے ناموں کا ورد کرنا نعوذ باللہ، یا ان کے نام سے ہفتے بھر نئے نئے وظائف کرنا، دعائے گنج العرش، دعائے جمیلہ، دعائے سریانی، دعائے اکاشا، دعائے حزب البحر، دعائے امن، عہد نامہ، درود تاج، درود ماہی، درود تنجینہ، درود اکبر، ہفتہ ہیکل شریف، چہل کاف، اور جو یہ قرآن کے حروف مقطعات ہوتے ہیں اس کا ورد کرنا، شش کفل وغیرہ جیسے وظائف کا اہتمام کرنا. یہ سب جو ہے آپ دیکھیں ہر جگہ آپ کو بسوں پر، گاڑیوں پر یہ لکھے ہوئے ملیں گے، یا دکانوں پر لکھے ہوئے ملیں گے. دکانوں پر اس کا سیل کثرت سے ہوتا ہے، یعنی سب سے زیادہ فروخت ہونے والی چیزیں یہ سستے نسخے بنا دیے ان لوگوں نے کہ اچھا جنت خریدنے کے سستے نسخے، کہ تم کو کوئی محنت بھی نہ کرنا پڑے، یہ چارٹ تم اپنی دکان میں لگا لو تمہاری دکان خوب چمک اٹھے گی، تم یہ فلاں چیز کا ذکر کر لو تمہاری فلاں مصیبت دور ہو جائے گی. جبکہ اگر ایک مسلمان صرف اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتا ہے تو اس کی دعا قبول ہو جائے گی. تو بہرحال ہم دیکھتے ہیں کہ جو سیدھے سادے مسلمان تھے بےچارے جن کے پاس علم نہیں تھا، تو انہوں نے عقیدت کے نام پر ان ساری چیزوں کو خریدا اور اپنے پاس رکھتے چلے گئے، اپنی دکانوں اور گھروں میں لگا دیے، اور یا پھر جو اصل اذکار ہے اس کو چھوڑ کر وہ یہ نام نہاد اذکار جو لوگوں کے پیدا کیے ہوئے جیسے درود تنجینہ، درود لکھی، درود تاج وغیرہ اور پنسورہ وغیرہ، اس میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں، تو اس میں پھر وہ برکت کے لیے ہر جگہ اس کو عام کر دیا گیا. اب کیا ہونے لگا کہ جب بچہ پیدا ہوتا یا شادی ہوتی، کوئی نکاح ہوتا، کوئی بیماری ہے، کسی کی موت ہے، جنازہ ہے، یا ایصال ثواب کے لیے قبروں پر، یہ ساری چیزوں کا بدعت کا سلسلہ پھر چل نکلا، اور پھر ایک نیا ہی ہندوانہ ماڈل کا اسلام تیار ہو گیا، اور اس طرح سے جو ہمارا اصل اسلام ہے وہ پیچھے چلا گیا. ایک اور جو وجہ ہمیں نظر آتی ہے، اندھی تقلید، یعنی اپنے آبا اور اجداد کی، اپنے علماء کی اندھی تقلید، یعنی جس کو ہم کہیں گے بلائنڈلی کسی کو فالو کرنا، اندھی تقلید، آنکھیں بند کر کے کسی کے پیچھے چلنا. اب وہ چاہے آپ کو کنویں میں گرا دے، چاہے آپ کو کھائی میں گرا دے، یا آپ کو کہیں دھکا دے دے، بس آنکھیں بند کر کے کسی کو فالو کرنا جو انہوں نے کہہ دیا پتھر کی لکیر، تو یہ چیز بھی بہت غلط ہے. اور ہر زمانے میں ایسے لوگ رہے ہیں جو کہتے ہیں کہ بس ہم تو انہیں کو فالو کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے. قرآن کہتا ہے نا کہ بل وجدنا آباءنا کذلک یفعلون، ہم نے اپنے آبا اور اجداد کو ایسا ہی کرتے پایا لہٰذا ہم بھی کر رہے ہیں. تو بعض لوگ اپنے علماء کو، اپنے پیروں کو، اپنے ولیوں کو، اپنے آبا اور اجداد کو، ان کو اس قدر بلائنڈلی فالو کرتے ہیں جس کی بنا پر یہ سب وہ کرتے چلے جاتے ہیں، اور جو اصل ہمارے دینی اذکار ہیں وہ پیچھے چلے جاتے ہیں. مزاروں پر جانا، مزاروں پر حاضری، فاتحہ خوانی، قرآن خوانی، محفل میلاد، برسی، چہلم، یہ سب دراصل اس کا دین سے ہمارے کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ اندھی تقلید کا نتیجہ ہے جو سیاسی لیڈروں نے یا رسم و رواج کے نام پر اس کو دین کا نام دے دیا گیا. پھر تیسری وجہ جو ہمیں نظر آتی ہے، بزرگوں سے عقیدت میں غلو. غلو کا مطلب ہوتا ہے افراط اور تفرید سے کام لینا، یعنی آپ کسی کا درجہ اگر جو ہے تو اس درجے سے اس کو یا تو بہت بڑھا دینا، اور تفرید مطلب یا تو اس کو جو درجہ ہے اس کو اس لیول سے نیچے گھٹا دینا. تو ہمارے یہاں پر غلو کی وجہ سے یعنی لوگوں نے ایسی ایسی عقیدت کے نمونے پیش کیے کہ نعوذ باللہ اپنے پیر اور ولیوں کو یا اپنے بزرگوں کو بالکل نعوذ باللہ اللہ یا رسول کے برابر درجہ دے دیا. وہ جیسے کہا تھا نا مسدس حالی نے لکھا ہے کہ کرے غیر بت کی پوجا تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کو تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، جھکے آگ پر بہر سجدہ تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں، پرستش کرے شوق سے جس کی چاہیں، نبی کو جو چاہے خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، مزاروں پہ جا کے نظریں چڑھائیں، بزرگوں سے جا کے مانگے دعائیں، مگر فرق اس سے نہ اسلام میں آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے. تو یہ ولاج معاملہ ہو گیا مسلمانوں کا کہ سب کچھ کر لیتے ہیں، شرک کی ہر قسم کر لیتے ہیں، پھر بھی کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. جو ہندوؤں کا عقیدہ تھا اس کو بھی ہم نے فالو کر لیا، جو کرسچینٹی میں تھا وہ بھی ہم نے فالو کر لیا، جو مجوسی کرتے تھے آگ کی پوجا کرتے تھے اس کو بھی ہم نے کر لیا، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہی ہیں۔ تو یہ ایکچولی جو نیک بندے تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے، جو نیک اور صالح بندے تھے، تو ان کی اتباع ہم کر سکتے ہیں نیکی میں، لیکن ان کی اندھی محبت، ان کی تقلید یہ جائز نہیں ہے۔ اور اللہ کے رسول سے بڑھ کر تو کوئی ہمیں محبوب ہونا ہی نہیں چاہیے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک میں تمہارے لیے تمہارے تمام لوگوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں تمہارا ایمان قابل قبول نہیں ہے۔ تو اگر ہم کسی بزرگ کی محبت میں اس قدر مبتلا ہیں کہ اللہ کے رسول کی محبت پر وہ محبت حاوی ہے تو ہمارا ایمان قابل قبول نہیں ہے۔ بہرحال ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے ایسا سمجھا کہ جو بزرگ تھے ان کے جو خواب ہے، کشف، کرامات ہیں یا جو بھی تھا، تو اس کو اتنا اندھے طریقے سے فالو کیا اور پھر ان بزرگوں کو، ان صوفیہ کو، ان ولیوں کو اتنا بڑا درجہ دے دیا کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے رسول سے بڑھ کر بھی ان کو درجہ دے دیا گیا۔ اور اسی بنا پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہی عقیدت میں غلو کی وجہ سے عوام نے، جو عام لوگ تھے، انہوں نے غیر مسنون طریقے اپنا لیے۔ اور یہ بات مشہور کر دی گئی کہ جب ہندوستان میں اسلام آیا برے صغیر میں، تو اس وقت چونکہ وہاں ہندو لوگ تھے اور وہ گانے کو، میوزک کو پسند کرتے تھے، تو لوگوں نے، اس وقت کے علماء کرام نے کہا کہ قوالیاں جائز ہے، تو انہوں نے وہ دین کو پیش کرنے کے لیے موسیقی ایجاد کر لی اور اس کو جائز قرار دے دیا۔ تو یہ بہت غلط بات ہے۔ جو ہمارے نیک لوگ آئے تھے، جو بزرگ آئے تھے ہندوستان میں دین اسلام کو پھیلانے کے لیے، انہوں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا کہ انہوں نے میوزک کو جائز سمجھا ہو۔ تو یہ جو قوالیاں ہیں ایکچولی یہ سب بدعات ہیں، اور یہ صوفیہ کے اوپر ایک الزام بھی ہے دیکھا جائے تو، اور نہ یہ فعل پہلے جائز تھا اور نہ آج کے دور میں جائز ہے۔ بہرحال یہ اگر کسی ایکاد نے کر بھی لیا ہوگا کہ ٹھیک ہے قوالیوں کو جائز قرار دیا گیا ہوگا، تو وہ ہمارے لیے دین کی بنیاد نہیں بن سکتا یا حجت نہیں بن سکتا۔ تو قوالیاں اور یہ درگاہوں پر جانا، وہاں میوزک کو عام کرنا، یہ جائز نہیں ہے۔ پھر بعض اوقات ایسا ہوا کہ جو بعض ایسے مبلغ تھے دین کے، یعنی جو چاہتے تھے کہ دین کی تبلیغ کریں، حالانکہ وہ نیک نیتی کے ساتھ آئے تھے اور نیک نیتی کے ساتھ دین کی تبلیغ کرنا چاہتے تھے، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ لوگوں کو دین کی طرف مائل کرنے کے لیے جھوٹی سچی احادیثیں لوگوں کے سامنے پیش کر دیں۔ ان کے جو آپس کے معاملات تھے جس میں ان کو اختلاف تھا، تو ان کو عام کرنے کے لیے کہ ٹھیک ہے جو تم اختلاف کرے وہ صحیح ہے، تو اس کے لیے زبردستی کے نئے نئے ان کو مسائل ان کے سامنے رکھے اور کہا کہ تم جو کر رہے ہو جائز ہے۔ پھر اسی بنا پر بہت ساری نئی نئی چیزیں ایجاد ہوئیں، قوالی، برسی، سندل، چراغاں، کونڈے، جھنڈے، یہ ساری چیزیں جس کا دین میں کوئی تصور بھی نہیں تھا۔ تو یہ سیاسی مصلحت کے تحت یا جو اختلافی مسئلے تھے اس کو ہوا دینے کے لیے کچھ لوگوں نے اس طرح سے کیا۔ اور پھر ایک اور ریزن ہمیں نظر آتا ہے، پانچواں، کہ سنت صحیحہ سے لا علمی۔ اگر آپ لوگ اس کے جو مین ہیڈنگ ہے وہ بھی یاد رکھ لیں تو کافی ہوگا۔ یعنی ایک تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو بدعت پھیلنے کے اسباب تھے وہ کیا تھے، بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ کی تقسیم کی گئی، اندھی تقلید یا بزرگوں سے عقیدت میں غلو، ایگزوجریشن، اور چوتھا اختلافی مسائل کا مغالطہ، پانچواں سنت صحیحہ سے لا علمی، یعنی صحیح سنت کے بارے میں ان کو علم نہیں تھا، لہٰذا انہوں نے بدعت کو پھر عام کیا۔ ہر بات اللہ کے رسول کی طرف منسوب کر دی گئی، ہر بات کو جو بزرگوں کے اقوال تھے اس کو بھی سنت کا درجہ دے دیا گیا۔ لوگوں نے تحقیق کرنا ضروری نہیں سمجھا، انہوں نے یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ آیا یہ بات اللہ کے رسول کا نام لے کر کہی جا رہی ہے تو یہ صحیح ہے بھی کہ نہیں ہے۔ اور چونکہ جو عام لوگ تھے بےچارے، نہ ان کے پاس اتنی کتابیں تھیں، نہ اتنا علم تھا ان کے پاس، نہ اتنے سورسز تھے ان کے پاس، تو انہوں نے جا کر تحقیق نہیں کی اور اس کو جو سمجھا بس صحیح سمجھ لیا اور اس کو لے لیا۔ تو لوگوں کے اندر ضعیف اور اوتھینٹک، یعنی ان اوتھینٹک اور اوتھینٹک حدیث کو ڈفرینشیٹ کرنے کا ان کے اندر ملکہ نہیں تھا، یعنی ان کے اندر وہ کوالٹی نہیں تھی سمجھے، یا وہ اتنا انہوں نے آگے جا کر سوچا نہیں، لہٰذا انہوں نے ہر چیز کو دین کا حصہ سمجھ لیا اور پھر اس طرح سے بدعت پھیلتی چلی گئیں۔ حالانکہ وہ لوگ بہت محنت کرتے ہیں لیکن کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ جب اگر وہ دین میں ثابت ہی نہیں ہے تو وہ کرنا کوئی ثواب کا باعث نہیں ہے۔ اور ہمارے یہاں پر یہ بات عام ہے کہ ہر بات کو اللہ کے رسول کا نام لے کر کہہ دیا جاتا ہے، جیسے کہ ایک حدیث کے نام سے ہمارے یہاں بہت مشہور یہ بات کہ بازاروں میں کھانا ہلکے پن کی نشانی ہے۔ تو یہ اللہ کے رسول نے نہیں فرمایا، پڑھائی کے لیے تمہیں چاہے چین جانا پڑے تو چین جاؤ، تو یہ بھی جھوٹی حدیث ہے، کسی اسکالر کا کال ہے۔ تو سب کو اللہ کے رسول کا نام لے کر بیان کر دیا گیا، جبکہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوا مقعدہ من النار، کہ جس نے میری جانب جان بوجھ کر جھوٹ گھڑا، یعنی میرا نام لے کر کوئی بات کہی جبکہ وہ میں نے نہیں کہی ہے، تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو آپ دیکھیں کہ اگر کسی کو پتہ چل جاتی ہے صحیح حدیث تو وہ کیوں پھر جھوٹی باتیں گھڑتا؟ اور کچھ لوگوں نے یہ حدیث معلوم ہونے کے باوجود بھی جھوٹی باتیں گھڑی، کہنے لگے کہ ہم نیک نیتی سے کر رہے ہیں، ہم لوگوں کو دین کی طرف لانے کے لیے کر رہے ہیں، لہٰذا جائز ہے ہمارے لیے جھوٹی حدیثیں گھڑنا، نعوذ باللہ۔ پھر ایک اور ریزن تھا پولیٹکس، یعنی پولیٹیکلی جو ہے مصلحتیں، سیاسی مصلحتیں، کہ لوگوں نے اپنی کرسی بنانے کے لیے اور اپنی کرسی کو محفوظ رکھنے کے لیے اس طرح سے انہیں پولیٹکس کے طور پر یہ چیزیں پھیلائیں، اور اپنی کرسی کو مضبوط کرنے کے لیے انہوں نے اللہ کے رسول کا نام لے کر بدعتیں پھیلائیں۔ جو لوگ سمجھ رکھتے تھے وہ تو الحمدللہ اس میں انوالو نہیں ہوئے، لیکن جو غیر شعوری طبقہ تھا، جو ایسا طبقہ جو صحیح شعور نہیں رکھتا تھا، تو وہ لوگ سیاسی لیڈروں کی باتوں میں آ گئے۔ جو عوام الناس ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جدھر سیاسی لیڈر ان کو لے جاتے ہیں وہ ادھر ہی جاتے ہیں۔ تو اب سیاسی لیڈرز نے سوچا کہ ہماری بات تو لوگ سننے سے رہے، یعنی ہماری بات تو نہیں سنیں گے، تو لہٰذا انہوں نے اللہ کے رسول کا نام لے کر بدعت کے لیے راستہ ہموار کیا، اور اپنی بات منوانے کے لیے اللہ کے رسول کا نام لے کر ان لوگوں نے اس طرح سے لوگوں کو بدعت کی طرف لے کر آئے، یہ شرکی اعمال کی طرف لے کر آئے۔ تو یہ سیاسی طبقہ بھی تھا جن لوگوں نے بدعت کو ہوا دی یا بدعت کو رواج دیا۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ جو یہ 22 رجب کے کونڈے ہیں، یا پھر اور بھی اس طرح کی کچھ چیزیں جو پولیٹیکلی جو اس وقت کے رہنما تھے، جو لیڈرز تھے، جو گورنرز تھے، تو ہر گورنر نے چراغاں کیا معراج کے لیے، یا پھر رجب کے لیے، یا پھر عید میلاد النبی کے لیے، تاکہ ان کو لوگ پسند کریں۔ جو بادشاہ ہوا کرتے تھے، جو گورنرز ہوا کرتے تھے، تو وہ کہا جاتا ہے کہ پیکٹ بنا بنا کر کچھ مٹھائی تقسیم کرتے تھے تاکہ لوگ ان کو پھر پسند کریں۔ پھر جو ایک اور جو مین چیز ہمیں نظر آتی ہے سنت کا عام نہ ہونا، وہ ہے فتنہ انکار حدیث۔ یعنی ایک ایسا گروپ پیدا ہوا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ہی کچھ لوگ ایسے پیدا ہو گئے تھے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بعد ایک معتزلہ فرقہ پیدا ہوا جو اپنے آپ کو عقل پرست کہتا تھا، اور وہ لوگ کہتے تھے کہ عقل کے تابع ہر چیز ہے، نعوذ باللہ، وہی بھی عقل کے تابع ہو کہتے تھے، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ سب سے پہلے سپیریئر، سب سے پہلی جو چیز ہوگی وہ وہی ہوگی، اس کے بعد پھر عقل آتی ہے۔ تو ان لوگوں نے حدیث کا انکار کر دیا، اور حدیث کا انکار انہوں نے ایسے کیا کہ انہوں نے کہا کہ جو معجزات ہیں اللہ کے رسول کے ساتھ جو ہوئے، جیسے چاند کا دو ٹکڑے ہونا، شک کے قمر ہم جو کہتے ہیں، یا پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہم بہت دفعہ جانتے ہیں کہ ایک دفعہ پانی کم تھا تو آپ نے اپنی انگلی ڈالی تو پانی اس قدر آنے لگا کہ پورے لشکر نے پانی پی لیا۔ پھر ایک دفعہ غزوہ خندق کے موقع پر ایک ہی پتیلی میں گوشت بنا تھا، چھوٹی سی بکری کا، لیکن پورے لشکر نے وہ کھانا کھا لیا، اللہ کے رسول اپنے ہاتھ سے نکال کر دیتے گئے۔ تو ان لوگوں نے، جو منکرین حدیث تھے، جو لوگ حدیث کا انکار کرتے تھے، انہوں نے سب سے پہلے معجزات کا انکار کیا، انہوں نے معراج کے واقعے کا انکار کیا، جنوں کا انکار کیا، اور جادو کا انکار کیا۔ تو بہرحال یہ منکرین حدیث ایکچولی یہ عقل پرست طبقہ تھا، اور یہ کہتے تھے کہ اللہ کے رسول کو ہم تو مانتے ہیں، اللہ کے رسول کو، کیا آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن آپ کی احادیث کو ہم نہیں مانتے، آپ جس وقت آئے تھے بس اس وقت کے لیے رسول تھے، اب جو بھی مسلمانوں کا لیڈر ہوگا وہ آزاد ہے، اپنی مرضی سے وہ جیسا چاہے دین پیش کرے، نعوذ باللہ۔ اور یہ لوگ کون تھے؟ ایکچولی اس زمانے میں تو یہ عقل پرست طبقہ تھا جو یونانی فلسفے سے متاثر ہوئے تھے، اور آج کے دور میں یہ مغربی فکر سے متاثر ہونے والے لوگ ہیں، مغربی تہذیب سے جو امپریس ہیں، اور جو بہت پڑھا لکھا طبقہ ہے، جو عقل کو ہی سب کچھ سمجھتا ہے، تو ان لوگوں نے آج حدیث کا انکار کر دیا۔ اور ایکچولی کیونکہ یہ لوگ جانتے تھے کہ جتنی بھی جو ایسی باتیں ہیں، جیسے پردہ ہے یا اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، زانی کی سزا ہے یا پھر شراب نوشی پر پابندی، یہ سب حدیث سے پتہ چلتا ہے، تو ان لوگوں نے سوچا کہ اگر ہم حدیث کو نکال دیتے ہیں دین کے ذخیرے سے تو پھر کچھ بھی باقی نہیں بچے گا، جو چاہے آپ آزادی سے جیسے چاہے زندگی گزار سکتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ الحمدللہ حدیثیں تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا وہ وقت لایا کہ علماء کرام اور محدثین کی نظر میں سب سے بڑھ کر جو کام ان کو محبوب تھا وہ تھا اللہ کے رسول کی احادیث کی حفاظت۔ اللہ تعالیٰ نے ایک دور میں ایسے لوگ پیدا کیے جن کے دل میں اس بات کی محبت بیٹھ گئی تھی کہ ہم کو اللہ کے رسول کی احادیث کو محفوظ کرنا ہے۔ صحابہ کرام نے تو کیا ہی کیا یاد اللہ کے رسول کی احادیث کو، لیکن جو ان کے فالوورز تھے، تابعین اور تبع تابعین، انہوں نے اس کے لیے بہت محنت اور مشقت کی، اپنی پوری کی پوری زندگی لگا دی، اور یہ حدیث کی حفاظت ایک ایسا عظیم کارنامہ ہے، ایک ایسا اہم کام ہے کہ جو غیر مسلم، جو متعصب مستشرقین ہیں، جو نان مسلمز ہیں، جنہوں نے تحقیق کر کے کتابیں لکھی ہیں، حالانکہ وہ اسلام کے دشمن ہیں، لیکن ان کو پھر بھی تعریف کرنا پڑی مسلمانوں کی۔ تو اسی طرح سے ایک بہت بڑا نان مسلم ہے، گولڈ زہر، وہ محدثین کی تعریف کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ محدثین نے دنیا اسلام کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک اندلس سے وسط ایشیا تک کی خاک چھانی اور شہر شہر گاؤں گاؤں چپر چپر کا پیدل سفر کیا تاکہ حدیثیں جمع کریں اور اپنے شاگردوں میں پھیلائیں. بلا شبہ رجال یعنی بہت زیادہ سفر کرنے والے رحال آ سکتا ہے اس میں, اور جوال بہت زیادہ گھومنے والے جیسے القاب کے, یہی لوگ مستحق ہیں. یعنی یہ دشمن اسلام ہے, حالانکہ جو گولڈ زہر ہے یہ مسلمانوں کا کوئی دوست نہیں ہے, بہت زیادہ تعصب ہے اس کے اندر, لیکن اس کے باوجود بھی وہ محدثین کی تعریف کرنے پر مجبور ہوا کہ ایک اللہ کے رسول کی احادیث کو محفوظ کرنے کے لیے محدثین نے پوری دنیا کا سفر کیا اور جا جا کر لوگوں سے حدیثیں لیں, سنی, سیکھی اور آگے پہنچائیں. اب دیکھیں کہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ ایک حدیث کی تحقیق کے لیے مدینہ سے مصر کا سفر کرتے ہیں. جابر بن عبداللہ نے ایک حدیث سننے کے لیے مسلسل مہینے بھر کا سفر کیا. مکحول رحم اللہ نے علم حدیث حاصل کرنے کے لیے مصر, شام, حجاز اور عراق کا سفر کیا. اور امام راضی کہتے ہیں کہ پہلی دفعہ طلب حدیث میں گھر سے نکلا تو 7 سال تک میں سفر میں رہا. سبحان اللہ, آپ دیکھیں کہ حدیث سیکھنے کے لیے نکلے گھر سے تو 7 سال تک مسلسل سفر میں رہے. امام ذہبی نے امام بخاری کے بارے میں لکھا ہے کہ اپنے شہر بخارا کے علماء سے حدیث کا علم حاصل کرنے کے بعد امام بخاری نے بلخ, بغداد, مکہ, بصرہ, کوفہ, شام, اسقلان, حمص اور دمشق, ان تمام شہروں کے علماء سے علم حدیث حاصل کیا. سوچے, کہا جاتا ہے کہ ہاف ورلڈ وہ گھوم چکے تھے امام بخاری حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے. یحیی بن سعید قطان نے حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے اپنے استاد شعبہ کے پاس 10 سال گزارے. نافع بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں امام مالک کے پاس 40 یا 35 سال تک بیٹھا رہا, روزانہ صبح, دوپہر, شام اور پچھلے پہر حاضری دیتا. امام زہری کہتے ہیں کہ میں نے سعید بن مسید کی شاگردی میں 20 سال گزارے. عبداللہ بن مبارک نے 1100 محدثین سے علم حدیث حاصل کیا. سبحان اللہ, امام مالک نے 900 اساتذہ سے حدیث حاصل کی. ہشام بن عبداللہ نے 1700 محدثین 1700 محدثین سے فیض حدیث حاصل کیا. اور ابو نعیم اصفہانی نے 800 علماء سے حدیث کے درس لیے. سبحان اللہ, دیکھیں کہ یہ علماء حدیث نے کیسی محنت کی, کیسی مشقت کی, کتنے دور دراز علاقوں میں وہ سفر کر کے گئے اپنے استادوں سے حدیث سیکھتے, اور اس کے لیے انہوں نے مال بھی خرچ کیا. کہا جاتا ہے کہ وہ لوگ بڑی بڑی پونجی لے کر نکلتے, اپنا پورا جو بھی ان کا اثاثہ ہوتا وہ بیچ دیتے اور وہ حدیث کے علم میں سیکھنے کے لیے لگا دیتے تھے. امام مالک اپنے استاد ربیعہ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ علم حدیث کی تلاش اور جستجو میں ان کا حال یہ ہو گیا تھا کہ اپنے گھر کی چھت کی کڑیاں تک بیچ ڈالی, اور اس حال میں بھی گزرے کہ خس و خاشک کے ڈھیر سے کھجوروں کے ٹکڑے چن چن کر کھانے پڑے, یعنی کوئی چیز ہوتی نہیں تھی ان کے پاس کھانے کے لیے. یحیی بن معین کے بارے میں آتا ہے کہ علم حدیث حاصل کرنے کے لیے 10.5 لاکھ درہم کی رقم خرچ کر دی, اور یہاں تک نوبت پہنچی کہ پاؤں میں پہننے کے لیے جوتا تک باقی نہیں رہا, یعنی آخر میں جوتے کو بھی بیچ دیا تھا اپنے. علی بن عاصم واسطی کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے 1 لاکھ درہم خرچ کیے, اور امام ذہبی نے 1.5 لاکھ, اور ابن رستم نے 3 لاکھ درہم خرچ کیے. ہشام بن عبداللہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے 60 لاکھ درہم خرچ کیے. اور امام بخاری کے بارے میں تو آپ سب جانتے ہی ہوں گے کہ یعنی ان کے والد کا اتنا زیادہ ان کو جو حصے میں ملا تھا سرمایہ, انہوں نے وہ پورا کا پورا لگا دیا علم حدیث کی جستجو میں, تلاش میں. اور انہوں نے اپنا بزنس کسی شخص کے حوالے کر دیا تھا اور کہا تھا کہ تم بزنس کرو, کچھ تم لینا, کچھ مجھے دے دینا, اور پھر باقی کا پورا پیسہ وہ علم حدیث کی تلاش میں لگا دیتے تھے. ایک نہیں, ایسے کئی واقعات ہم کو ملتے ہیں کہ صحابہ کرام, محدثین اور تبع تابعین نے کس طرح سے حدیث کی راہ میں, حدیث کی طلب میں, حدیث کی تلاش میں اپنی پوری زندگی لگا دی. پھر اس وقت کے جو حکمراں طبقہ تھا ان سے سزائیں بھی برداشت کی, لیکن انہوں نے کبھی غلط فتویٰ نہیں دیا. حدیثوں کی حفاظت کے لیے علماء کرام نے اتنی مشقت اور اتنی قربانیاں جھیلیں کہ یہ کئی صفوں پر مشتمل داستان ہو سکتی ہے. روز محنت اور مشقت کرتے رہے, اس راستے میں انہوں نے کبھی بھوکے رہ کر بھی گزارا کیا, کبھی ان کو حکومتوں کی طرف سے غضب کا نشانہ بھی بننا پڑا. بنی امیہ کے عہد حکومت میں محمد بن سیرین, حسن بصری, عبید اللہ, یحیی بن عبید اور ابن ابی کثیر جیسے یہ جو محدثین تھے ان کے پیٹھوں پر کوڑے برسائے گئے, لیکن انہوں نے کبھی غلط فتویٰ نہیں دیا. بنو عباس کے حکومت کے دوران امام دار الحجرہ امام مالک بن انس, ان کی ننگی پیٹھ پر کوڑے برسائے گئے, لیکن وہ ان کے پائے ثبات میں ذرا سی لغزش نہیں آئی. سفیان ثوری رحم اللہ, ان کو ان کے قتل کا حکم دیا گیا. امام شافعی کو گرفتار کر کے پیدل دار الخلافہ روانہ کیا گیا, اور انہوں نے کئی دن تک یہ قید و بند کی صعوبتوں کو جھیلا۔ امام احمد بن حنبل کے بارے میں تو ہم سب جانتے ہیں کہ ان کا تو واقعہ بہت ہی المناک ہے کہ کہا جاتا ہے کہ اگر ایک ہاتھی کے پیٹھ پر بھی کوڑے برسائے جاتے تو وہ چنگھاڑتا، لیکن امام احمد بن حنبل خاموشی سے وہ برداشت کرتے رہے سزائیں۔ ان کے پیٹ پر کوڑے برسائے گئے، ان کو لالچ دیا گیا، ان کو بھوکا رکھا گیا، لیکن انہوں نے اس وقت کے حکمرانوں کی بات نہیں سنی حدیث کی حفاظت کے لیے۔ اور امام ابو حنیفہ کے بارے میں بھی ہم جانتے ہیں کہ ان کو اپنا آخری وقت جیل کی تنگ و تاریک کوٹھری میں گزارنا پڑا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ہزارہ کروڑہ رحمتیں ہوں ان لوگوں پر جنہوں نے تمام ستم سہنے کے باوجود بھی حدیث کی حفاظت کی، اور ہر دور اور ہر زمانے میں حدیث کو محفوظ رکھنے کے لیے اس کا حق ادا کر دیا ماشاءاللہ۔ تو آپ دیکھیں کہ آج میں اور آپ یہ کتاب پڑھ رہے ہیں، کتنی آسانی سے ہمیں حدیث مل گئی نا۔ پہلے کے علماء کرام نے یہ حدیثوں کو لینے کے لیے وہ خود سفر کرتے تھے، اونٹ پر یا پیدل پر سفر کرتے تھے، اور ان کو ایک شہر سے دوسرے شہر جانے کے لیے ایک ایک مہینہ لگ جاتا تھا، اور راستے میں ڈیزرٹ، صحرا، اس کا طوفان، نہ کوئی ہوٹل راستے میں، نہ کوئی روشنی، نہ کوئی بجلی، نہ کوئی ایئر کنڈیشن کار۔ اور آج آپ دیکھیں کہ ہم آرام سے ایئر کنڈیشن کلاس روم میں بیٹھ کر صرف ہم کتاب کا پیج پلٹتے ہیں اور پڑھنا پڑتا ہے ہم کو حدیث، لیکن ہم اس کے لیے بھی تیار نہیں ہیں آج۔ آپ خود سوچیں کہ کیسا ہمارا معاملہ ہے، ہم کمپیئر کریں اپنے آپ کو ان محدثین سے اور اپنے آپ کو کمپیئر کریں کہ انہوں نے کتنی قربانیاں دیں۔ تو جو ان کا دعویٰ تھا اللہ کے رسول سے محبت کا، ان کا دعویٰ سچا ہے کہ آج میرا اور آپ کا دعویٰ سچا ہے۔ یعنی آج ہم صرف کتابیں پڑھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے ہیں، کتابوں کو کھولنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں، کتابوں کو خریدنے کے لیے بھی ہم تیار نہیں ہوتے۔ کتنی آسانی سے ہم کو کتابیں مل جاتی ہیں، کتنی سستی ملتی ہیں کتابیں، دینی کتابیں سب سے زیادہ سستی ہیں۔ اگر آپ باہر ابھی یونیورسٹی کی کتابیں خریدنے جائیں، ایک ایک کتاب 350 ریال، 400 ریال کی ہے، انجینئرنگ کالج کی جو کتابیں ہیں، بلکہ 500 ریال کی بھی کتابیں ہیں جریر بک اسٹور میں، لیکن آج یہ ہمیں صرف 7 ریال اور 8 ریال اور 10 ریال کی کتابیں ملتی ہیں، ہمارے جان پر بناتی ہے کہ اچھا اتنی مہنگی کتاب ہے۔ تو دینی کتابیں خریدنے پر ہماری جان جاتی ہے، جبکہ محدثین نے اپنی پوری زندگی کا سرمایہ لگا دیا، اپنے جوتے تک بیچ دیے ان لوگوں نے اس راستے میں سفر کرنے کے لیے، اور ننگے پاؤں سفر کیا۔ کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا، یہاں تک ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ ایک سیک میں سوکھی روٹیاں رکھ لیتے تھے اور اسی پر مہینہ بھر گزارتے تھے، کوئی دریا کا پانی لیتے یا کوئی پانی لیتے اور روٹی بھگوتے اس میں کھا لیتے تھے، کہتے تھے کہ جو پیٹ بھر کھانا کھائیں گے اور اچھا کھانا کھائیں گے تو نیند زیادہ آئے گی، تو حدیثیں یاد نہیں رہے گی۔ تو ان لوگوں نے سوکھی روٹیوں کو پانی میں بھگو کر کھایا، اب آپ سوچیں ایسی قربانی دی محدثین نے، اور آج ہم کہتے کہ ریجیکٹ کر دو حدیث کو، حدیث کی ضرورت نہیں ہے۔ جو منکرین حدیث ہے وہ کہتے کہ حدیثیں محفوظ نہیں کی گئیں، 250 سال کے بعد لکھی گئی، لہٰذا حدیثوں کو نہ لو۔ تو آج ہم کو سب سے زیادہ حدیثوں کو پھیلانے کی ضرورت ہے، اور آپ لوگ بھی الرٹ رہیے۔ آج کے دور میں جو ٹاک شوز آتے ہیں، مارننگ شوز آتے ہیں، اور ابھی ایک شخص جو ہے، میں نام نہیں لینا چاہتی ہوں لیکن آپ لوگ خود سمجھدار ہیں، اگر آپ دیکھیں تو جو نوجوان طبقہ جس کو بہت فالو کر رہا ہے وہ منکرین حدیث میں سے ہے، ٹاک شوز میں بہت زیادہ وہ شخص کی باتیں سنی جاتی ہیں۔ اور یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ ابھی اس شخص نے امریکہ کا دورہ کیا اور لوگوں کو بہکاتے بھی جا رہا ہے کہ حدیثوں کی ضرورت نہیں ہے، بس ہم اہل القرآن ہیں، ہمارے لیے قرآن کافی ہے۔ اور جب بھی صحیح بخاری کی بات آتی ہے تو اس قدر انٹلیکچوئل لیول پر وہ اس کو ڈینائی کرتے ہیں کہ ہم سمجھ ہی نہیں سکتے۔ تو ہمارا نوجوان طبقہ بہت مروب ہو رہا ہے ایسے لوگوں سے جو منکرین حدیثوں سے، تو ہم کو الرٹ رہنا چاہیے ایسے لوگوں سے۔ آئینۂ پرویزیت ایک کتاب لکھی تھی عبدالرحمٰن کیلانی نے، تو یہ آئینۂ پرویزیت ایکچولی یعنی جو ایک پرویز نامی ایک شخص تھا پہلے، اس نے ایک تفسیر لکھی اور اس نے ثابت کرنا چاہا کہ نعوذ باللہ حدیث کی ضرورت نہیں ہے، بس ہمارے لیے قرآن کافی ہے۔ اور آج کے دور میں اس کو فالو کرنے والے بہت سارے لوگ ہیں، GHAMDI آپ سمجھ سکتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہم کو محفوظ رکھے ایسے منکرین حدیث سے۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ محدثین نے اتنی جانی اور مالی قربانیاں پیش کی، پھر ابو بکر صدیق اور عمر رضی اللہ عنہ اور عثمان رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ عنہ، یہ سب لوگوں نے حدیث کیسے لینی ہے اس کا ہمیں طریقہ بھی سکھایا کہ جب تک گواہی نہ لے لو حدیث نہ لو۔ پھر صحابہ کرام کو جب معمولی سا بھی شک پڑ جاتا حدیث کے بارے میں کہ ہم نے اللہ کے رسول سے یہ لفظ سنا تھا کہ یہ لفظ سنا تھا، تو وہ اس بات کو بھی بیان کر دیتے تھے۔ زید بن ارکم سے ان کے بڑھاپے کے زمانے میں حدیث سنانے کو کہا جاتا تو کہتے ہم بوڑھے ہو چکے ہیں، حافظہ کمزور ہو گیا ہے، پر حدیث رسول بیان کرنا ایک بڑا کٹھن کام ہے۔ امام مالک بن انس کہتے ہیں کہ ہم مدینہ کے بہت سے محدثین کو جانتے ہیں جو بعض ایسے سقہ اور متقی اور پرہیزگار لوگوں سے بھی حدیث قبول نہ کرتے، جنہیں اگر بیت المال کا محافظ بنا دیا جاتا تو وہ ایک پیسے کی خیانت نہ کرتے، لیکن ہم حدیث پر ان کے معاملے میں یقین نہیں کریں گے۔ اور ایسے ایسے لوگ گزرے ہیں، یحییٰ بن معین کے بارے میں آتا ہے کہ جو حدیث لیتے تو اس کی اتنی تحقیق کرتے، چھان بین کرتے کہ واقعی میں اللہ کے رسول کی حدیث ہے یا نہیں ہے، تو لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یحییٰ بن حدیث کی لی ہوئی حدیث کو تم آنکھیں بند کر کے لے سکتے ہو، کیونکہ وہ اس قدر چھان بین اور تحقیق سے کام لیتے ہیں۔ تو ہمارے علماء کرام نے بہت تحقیق سے کام لیا، جو لوگوں نے جھوٹی حدیثیں شامل کی تھیں، جو لوگوں نے اپنے سیاسی فائدے کے لیے یا بدعت پھیلانے کے لیے یا اپنے پرانے دین کو باقی رکھنے کے لیے، اس کی بدعت کو یا اس کے طریقوں کو باقی رکھنے کے لیے جو جھوٹی حدیثیں پھیلائی تھی، ہمارے محدثین نے اسے چھلنی میں چھان کر الگ کر دیا اور انہوں نے بتا دیا کہ کون سی اوتھینٹک ہے اور کون سی ان اوتھینٹک ہے۔ الحمدللہ اس کی وجہ سے کئی علوم ایجاد ہوئے اور کئی کتابیں ہیں الحمدللہ۔ اور ایک اور مشہور جرمن مستشرق اسپرنگر کہتا ہے کہ کوئی قوم دنیا میں ایسی نہ گزری نہ آج موجود ہے جس نے مسلمانوں کی طرح اسماء رجال کا عظیم و شان فن ایجاد کیا ہو، جس کی بدولت آج 500,000 آدمیوں کا حال معلوم ہو سکتا ہے۔ یعنی ہمارے محدثین نے جن سے وہ حدیث لیتے تھے، ان کو ان کے نام، ان کا خاندان، ان کا کاروبار، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کا چلنا پھرنا سب ایک کتاب میں محفوظ کر دیا کہ جس سے تم حدیث رسول لے رہے ہو پہلے یہ جانو کہ وہ شخص کیسا ہے، کیا وہ متقی ہے، کیا وہ پرہیزگار ہے، کیا وہ سچا ہے۔ تو ان لوگوں نے حدیث کو محفوظ کرنے کے لیے جو لوگ حدیث بیان کر رہے تھے ان کی ہسٹری بھی محفوظ کر لی، اور یہ واحد مسلمان قوم ہے جس کے پاس یہ علم ہے، جس کو اسماء رجال کہا جاتا ہے، اسماء رجال۔ یعنی ان لوگوں کی ہسٹری محفوظ ہے جنہوں نے حدیثوں کو بیان کیا، آج بھی آپ چاہے تو دیکھنا چاہے تو دیکھ سکتے ہیں، اور 500,000 لوگوں کی ہسٹری کو محفوظ کر لیا مسلمانوں نے۔ آپ دیکھیں آج تاریخ لکھی جاتی ہے تو کیسے لکھی جاتی ہے کہ وہ فلاں شخص تھا، اس شہر میں گیا، اس نے لوگوں سے کچھ باتیں سنی اور اس نے وہ تاریخ کا حصہ بن گئی۔ کوئی اوتھینٹسٹی نہیں ہے، کس سے لی، کس نے لی، کب لی، یہ بات صحیح بھی تھی کہ نہیں تھی، غلط تھی یا صحیح تھی، کچھ نہیں معلوم۔ لیکن الحمدللہ ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو محفوظ رکھنے کے لیے وہ طریقہ ایجاد کیا گیا، وہ طریقہ اپنایا گیا کہ جس سے پوری اوتھینٹسٹی ہمارے سامنے آ گئی۔ تو ہر جو لکھنے والے تھے حدیثیں، جو بولنے والے تھے حدیثیں، ان کے بارے میں ہر چیز لکھ دی گئی کہ یہ ایسے تھے، اور جو جھوٹی حدیثیں بیان کرنے والے تھے ان کے بارے میں بھی لکھ دیا گیا کہ ان لوگوں نے جھوٹی حدیثیں گھڑی۔ تو جو لوگ حدیث پر اعتراضات کرتے ہیں، کیوں اعتراضات کرتے ہیں اور کیا اعتراضات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو احادیث عقل کے خلاف ہیں وہ ناقابل اعتماد ہے۔ یعنی جو منکرین حدیث ہے وہ کہتے ہیں کہ چونکہ یہ عقل کے خلاف ہے لہٰذا ہم یہ حدیثیں نہیں لیں گے، جتنی بھی جو معجزات والی حدیثیں ہیں، یا جو احادیث قرآن کے خلاف ہیں وہ بھی کہتے ہیں ہم نہیں لیں گے، نعوذ باللہ۔ اور جو احادیث تاریخ حقائق کے خلاف ہے وہ بھی ناقابل اعتماد ہے، وہ کہتے ہیں۔ اور جو احادیث سائنسی تجربات اور مشاہدات کے خلاف ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ ناقابل قبول ہیں، جیسے کہ معراج کا واقعہ وہ بھی نہیں لیتے ہیں وہ لوگ، نعوذ باللہ۔ اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ جو حدیث کو روایت کرنے والے لوگ تھے وہ انسان تھے، اور ان کے احتیاط کرنے کے باوجود بھی ہو سکتا ہے ان سے غلطی ہوئی ہو۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ جن احادیث میں اوریانی کا ذکر ہے وہ بھی قابل قبول ہیں، ہمارے اللہ کے رسول ایسی باتیں نہیں بیان کر سکتے، جیسے طہارت کے مسائل ہے، حیض کے مسائل ہے، تو ظاہر سی بات ہے جو یہ ہمارے دین کا حصہ ہے طہارت، اور اللہ کے رسول نے بتایا تو بہت ہی اچھی لینگویج میں آپ نے بتایا، کہ ایسے الفاظ میں آپ نے بتایا کہ جس سے کوئی خرابی کا پیدا ہونے کا اندیشہ نہیں ہے۔ اور پھر وہ لوگ کہتے کہ صحیح احادیث کے ساتھ بہت ساری غلط حدیثیں بھی مل گئیں، لہٰذا پورے حدیثوں کو ہی ریجیکٹ کر دو، نعوذ باللہ۔ پھر وہ کہتے کہ جو حدیث بیان کرنے والے جتنے لوگ تھے وہ اہل فارس میں سے تھے، یعنی ایرانی تھے، اور وہاں پر ایران میں چونکہ مجوسی مذہب تھا پہلے، تو لوگوں نے سازش کر کے بہت ساری حدیثیں ملا دی، نعوذ باللہ۔ اور آخری اعتراض ان کا یہ ہے کہ حدیث، اللہ کے رسول کی احادیث جو ہیں وہ 250 سال کے بعد لکھی گئیں، لہٰذا اس پر یقین کرنا پاسیبل نہیں ہے۔ تو اس کا ہر ایک کا جواب دیا جا سکتا ہے، اور اس کے لیے بہت ایک لمبی فہرست چاہیے، لیکن ایکچولی آپ دیکھیں کہ وہ یہ سب عقل پرست طبقہ ہے۔ تو ٹھیک ہے، عقل انسان کو صحیح مشورہ دیتی ہے، لیکن عقل کبھی کبھی بہکا بھی دیتی ہے انسان کو، کہ وہ ہے نا کہ بہتر ہے کہ دل کے پاس رہے پاسبان عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے۔ تو ہمارا کہنا یہ ہے، اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں جو صحیح بات ہے وہ یہ ہے کہ عقل ٹھیک ہے انسان کو صحیح راہ سجھاتی ہے، لیکن قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہم یہ سمجھیں گے کہ عقل ہماری تابع ہے وحی کے، یعنی وحی کا علم پہلے نمبر پر ہے، اس کے بعد اس کے انڈر عقل آتی ہے۔ ہم عقل کو سب کچھ نہیں کہہ سکتے کہ عقل جو کہے گی وہ مانیں گے ہم۔ سب سے پہلی بات تو یہ بات بہت ہی زیادہ غلط ہے کہ حدیثیں 250 سال کے بعد لکھی گئیں۔ خود اگر آپ چاہیں تو تدوین حدیث کے ٹاپک پر کچھ لیکچرز ہیں، وہ چاہیں تو آپ سن سکتے ہیں، بہت ہی انٹرسٹنگ ٹاپک ہے وہ، تدوین حدیث، کمپائلیشن آف حدیث. تو ہمیں دلیل کے ساتھ یہ بات ملتی ہے کہ اللہ کے رسول کی زندگی ہی میں احادیث لکھی جا چکی تھیں، آپ سسم کے خطبے لکھے جا چکے تھے، آپ نے جو زکوٰۃ کے احکام لکھوائے تھے جب یمن بھیج رہے تھے آپ صحابہ اکرام کو، پھر آپ نے خطوط لکھوائے بادشاہوں کو، پھر جو حجت الوداع کا خطبہ تھا ایک صحابی نے کہا تو ان کو لکھوا کر دیا گیا، اور بھی جو ایسے ایسے مسائل تھے طلاق کے یا اس طرح کے فقہی مسائل تھے جب علی رضی اللہ عنہ جا رہے تھے تو ان کو لکھوا کر دیے تھے، اور خود عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ ان کا صحیفہ اللہ کے رسول کی زندگی میں انہوں نے لکھ لیا. جب انہوں نے اللہ کے رسول نے ان کو ایک دفعہ دیکھا کہ وہ نہیں لکھ رہے جبکہ وہ ہمیشہ لکھتے تھے، تو اللہ کے رسول نے ان سے پوچھا کہ عبداللہ تم تو لکھا کرتے تھے تو کیا ہوا؟ تو عبداللہ بن عمر نے کہا کہ اللہ کے رسول مجھے کچھ لوگوں نے منع کر دیا لکھنے سے کہ آپ سب کبھی غصے میں ہوتے ہیں کبھی خوشی میں ہوتے ہیں تو لہٰذا آپ کی ہر بات نہ لکھی جائے. تو اللہ کے رسول اس پر غصہ ہوئے، ناراض ہوئے اس بات پر، اور کہا کہ واللہ اس زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا، جو کچھ میری زبان سے نکلتا ہے وہ حق ہوتا ہے، لہٰذا تم ہر بات لکھ لیا کرو. تو عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول جب آپ غصے میں ہوتے ہیں خوشی میں ہوتے ہیں وہ بھی لکھ لو. تو آپ نے کہا کہ ہر بات لکھا کرو. تو لہٰذا انہوں نے اللہ کے رسول کی زندگی میں ہی بہت ساری احادیث لکھی تھیں، اور صحیفہ صادقہ کے نام سے ان کا صحیفہ موجود تھا اور جس میں تقریباً 1000 حدیثیں تھیں. خود ابو ہریرہ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر بن عاص حدیثیں لکھ لیا کرتے تھے لہٰذا ان کے پاس زیادہ حدیثیں تھیں، اور میں لکھتا نہیں تھا لہٰذا میرے پاس کم حدیثیں تھیں. پھر بعد میں نے حدیثیں یاد کی جب اللہ کے رسول نے کے لیے دعا کی. پھر جابر بن عبداللہ کا صحیفہ وہ بھی موجود تھا، صحیفہ سمرہ بن جندب، انس بن مالک کا لکھا ہوا صحیفہ موجود تھا، ابو ہریرہ کا صحیفہ موجود تھا، عمر بن خطاب نے لکھا، عثمان رضی اللہ عنہ کا لکھا ہوا صحیفہ ہم کو ملتا ہے، اور عبداللہ بن مسعود کا لکھا ہوا ہم کو ملتا ہے، اور جو فتح مکہ کے وقت کا جو خطبہ تھا وہ بھی لکھا گیا ہے بخاری میں ہم کو روایت ملتی ہے، اور عائشہ رضی اللہ عنہ کی جو احادیث تھیں، جتنی احادیث عائشہ رضی اللہ عنہ کو یاد تھیں وہ سب کی سب ان کے جو بھانجے تھے عروہ بن زبیر انہوں نے لکھ لی تھی ان کی زندگی ہی میں. اور یہ جو صحیفہ صحیحہ ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا، ان کے شاگرد تھے حمام بن منبہ، انہوں نے لکھ لیا تھا، اور یہ بعد میں لکھا ہوا صحیفہ ان کا حمام بن منبہ کا لکھا ہوا صحیفہ امام ابن تیمیہ نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھ کر اس کو نقل کیا، اور امام ابن تیمیہ کا لکھا ہوا صحیفہ، یہ جو ابو ہریرہ کی لکھی ہوئی حدیث تھی، وہ ہم کو کچھ عرصے پہلے ان کے ہاتھ کا لکھا ہوا صحیفہ ملتا ہے، ڈاکٹر حمید اللہ، انہوں نے حدیث کی ریسرچ کی اور تحقیق کی، اور تحقیق سے ثابت کیا کہ یہ حدیثیں لکھی گئی تھیں اسی زمانے میں. تو بہرحال کوئی ایک ثبوت نہیں ہے، کئی ثبوت ہیں، اور ہر دور میں اللہ کے رسول کے زمانے میں احادیث لکھی گئیں، صحابہ کرام کے زمانے میں لکھی گئیں، تابعین کے زمانے میں تو بہت زیادہ ہی اس کا چرچا ہو گیا اور بہت زیادہ بڑے پیمانے پر کام ہونے لگا. پھر جب تابعین آئے انہوں نے بھی احادیث لکھی الحمدللہ. تو ہر دور میں احادیث لکھی جاتی رہی. تو یہ پروپیگنڈا بہت ہی غلط ہے، من گھڑت ہے اور بے بنیاد ہے کہ حدیثیں لکھی نہیں گئیں. ایکچولی یہ سازش ہے مسلمانوں کے دشمن کی، وہ اللہ کے رسول کی سنتوں سے ہم کو دور کرنا چاہتے ہیں، لہٰذا وہ سنتوں کو دور کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے ان کے پاس کہ حدیثوں کا انکار کر دیا جائے. تو ہم تو مرتے دم تک حدیث کو آگے بیان کرتے رہیں گے. آپ دیکھیں کہ جو اسلام دشمن قوتیں ہیں وہ اپنا کام کر رہی ہیں، وہ حدیثوں کا انکار کر رہے ہیں، حدیثوں کو ماننا نہیں چاہتے، حدیثوں کو ریجیکٹ کرتے ہیں، اور لوگوں کو بھی اس کی تعلیم دیتے کہ حدیث کو نہ مانو. تو آپ سوچیں کہ مجھ پر اور آپ پر کتنی ذمہ داری ہے کہ ہم کتنا زیادہ پھر حدیثوں کو عام کریں، صحیح حدیثوں کا علم ہم خود حاصل کریں، اور دوسروں تک بھی صحیح حدیثیں پہنچائیں انشاءاللہ. تو ہم تو ایسے لوگ نہیں الحمدللہ، مسلمانوں نے اللہ کے رسول کی احادیث کے لیے بہت قربانیاں دیں. اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم حدیث کی صحیح خدمات پیش کر سکیں، اور قرآن اور حدیث مل کر ہی دیکھیں دین بنتا ہے اور شریعت بنتی ہے. قرآن اور حدیث دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں. قرآن کو ہم بغیر حدیث کے نہیں سمجھ سکتے، لہٰذا حدیث کو جاننا ضروری، کیونکہ پہلے مفسر قرآن خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے. لہٰذا اللہ کے رسول کی احادیث پر ہی ہمارے دین کا دار و مدار ہے. تو قرآن کے ساتھ حدیث کو ماننا بھی ضروری ہے، اور ہم کو اس کو عام کرنے کے لیے کچھ کوشش جدوجہد کرنی ہوگی. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے اور ہماری کوشش کو قبول فرمائے. آمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.